الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. گزشتہ تین جمعے قبل سے آپ کی خدمت میں ایک تسلسل کے ساتھ اسلام کا آفاقی نظام اور اسلام کا ہماگیر اور ہما جہت نظام کے حوالے سے اس کے خاص شعبے نظام معیشت پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور نظام معیشت انسان کے معاش خورد و نوش کی چیزیں رہن سہن کے معاملات اس کے بارے میں اسلام نے کیا چیز ذکر کیا ہے تو دنیا کے دیے ہوئے نظام معیشت کا اور اسلام کا نظام معیشت میں باہم ایک سرسری تقابل ہم نے گزشتہ چند درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. دنیا نے جو نظام معیشت انسان کو دیا ہے وہ کیپٹلزم ہے اور سوشلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام. اسلام ان دونوں نظاموں کو رد کرتا ہے اور رد کر کے اسلام انسان کی سود بود اور اس کے صرف و خرچ کے حوالے سے اور اس کی ضروریات اصلیہ کے حوالے سے جو مضبوط مربوط اور غیر متنازع نظام پیش کرتا ہے، وہی انسان کی درمیان طبقاتی تفاوت کو ختم کرتا ہے اور ہر انسان کی جو اصولی اور جو ضروری ضروریات ہے وہ اس تک مہیا کرنے کے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے. کیپٹلزم کے اندر، سوشلزم کے اندر کیا خرابیاں تھیں وہ ہم نے گزشتہ تقریباً 9 درس کے اندر تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ دونوں جگہ پر یہی صورت نظر آتی ہے کہ مال ایک طبقے کے پاس رہتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے اور امیر امیر تر ہو جاتا ہے، دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرتکز ہو کر رہ جاتی ہے، ارتکاز دولت کا سلسلہ ہوتا ہے، چند لوگ انسانیت کا خون پیتے ہیں، جس طرح کہ آج جس کو بھی ضرورت ہے تو وہ ایک خاص طبقہ اور ایک خاص معیشت کے ماہرین کی طرف ساری دنیا توجہ کرتی ہے، جبکہ اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ نے اس قدر وافر مقدار میں پیدا فرمائی ہے کہ اس میں قلت کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے بنائے ہوئے اپنے ذاتی اور اختراعی اصول کی بنا پر اس میں بہت زیادہ فسادات لازم آتے ہیں. اور یہ آج جو پوری دنیا دہشت گردی بدمنی اور خونریزی سے آلودہ ہے. اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو نظام معیشت دیا ہے یا انسان کی ضرورت جو معیشت ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکی جس کی بنا پر قتل و غارت گری، دہشت گردی، یہ تمام چیزیں بالتدریج اوپر آئی ہیں. اسلام نے نظام معیشت پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور اس پر عملی نقوش کو چھوڑنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور لمحات زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کو بنیاد بنایا ہے، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور کو بنیاد بنایا ہے جو قرآن و سنت کے اصول کی امپلیمنٹ اور اطلاق کو واضح طور پر خارجی طور پر ہمارے سامنے لا کر نافذ کرتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ چکا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں جہاں 10 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت آ چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نظام کو گریجولی بالتدریج پورے دنیا تک پہنچایا اور اس نظام سے متاثر ہو کر ایک نہیں لا تعداد حساب میں غیر مسلم اسلام میں شامل ہوئے ہیں. تو اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے، جس طرح کہ میں نے گزشتہ کئی درسوں میں بھی آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا، کہ اسلام انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر کامل کلام کرتا ہے، لیکن انسان کے دیگر شعبوں کے اندر عقیدے کے بعد، عبادت کے بعد اور بندگی اور تقاضائے عبودیت کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس کی معیشت ہے. وہ اگر اپنی معیشت میں اپنی زیست، اپنی زندگی کو گزارنے کے اور اپنی ضروریات اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے اگر وہ ہمکنار ہوتا رہا، اس کو اس کا حصہ ملتا رہا، تو اس میں بغاوت پیدا نہیں ہوگی، طبقاتی منافرت نہیں آئے گی. جس طرح کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ فقر جو ہے، یعنی غربت کا انتہائی درجہ جو ہے معاذ اللہ، وہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. تو یہ طبقاتی منافرت جو ہے، اسلام نے سب سے زیادہ معیشت پر زور اس لیے دیا کہ چاہے ایک تھوڑے وسائل کو کمانے والا آدمی ہو یا بہت زیادہ کمانے والا آدمی ہو، لیکن دونوں کی بنیادی ضرورتیں مشترک ہیں، دونوں کی بنیادی ضرورتیں ایک ہی ہیں. تو اسلام نے دونوں کی بنیادی ضرورت کے اعتبار سے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، امیر سے تو خیر سرکار ہی نہیں، اس کو تو تمام چیزیں مہیا ہو رہی ہیں، لیکن غریب کے لیے جو چیزیں جو اس کی ضرورت حاجت اصلیہ میں ہیں، اس کو اسلام نے سب سے زیادہ بنیادی، صرف نصیحت نہیں کی، صرف تلقین ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بنیادی عملی وہ اصول پیش کیے ہیں کہ جب تک اس کا اطلاق ہوتا رہا تو غریب اور امیر کے درمیان یہ تفاوت ختم رہا، اور یہ غریب نے کبھی مڑ کر امیر کی تجوری کی طرف توجہ نہیں کی، اور اس امیر نے کبھی غریب کی گردن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو اس فرق کو ختم کرنے کے لیے ابتدائی طور پر جو اسلام نے نظام پیش کیا ہے، ہم بالتدریج اس کو یہ کے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مانا کہ بدقسمتی کے اعتبار سے آج وہ نظام حکومت یا وہ آفاقی نظام اس اعتبار سے جس سے آج امت محروم ہے کہ وہ ریاستی سطح پر، وہ حکومتی سطح پر، وہ ریاستی ہماگیریت کی سطح پر آج اس نظام کی تنفیذ اور اس فیض کو جو سمندر کے مانند ہے، دریا کے مانند ہے، جو ہر پیالے تک پہنچے، اس کے نفاذ سے اگر بدقسمتی سے ہم محروم ہو چکے ہیں، لیکن کم سے کم ہمارا گھر، ہماری خود ایک ریاست ہے، ہمارے ذاتی معاملات ہمارے خود ایک ریاست ہے. تو اسلام پھر اجتماعیت کی بھی بات کرتا ہے اور انفرادیت کی بھی بات کرتا ہے، اور بلکہ انفرادیت سے اٹھا کر اجتماعیت تک لے جاتا ہے. اگر حالات کے پیچ و خم اور نشیب و فراز اور اتار و چڑھاؤ کی بنا پر کبھی اگر اجتماعیت کو نظر لگ جاتی ہے، تو اسلام کی تعلیم معطل اور عبس اور بیکار ہو کر نہیں رہ جاتی، بلکہ اس کا خاص شعبہ جو انفرادیت پر ہے، ایک فرد کی اصلاح پر ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسی بنا پر اسلام نظام حیات ہے اور ہر دور کے لیے نظام حیات ہے. یہ محض صرف ایک اجتماع کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اجتماع کے ساتھ فرد واحد کی بھی بات کرتا ہے. تو آج اگر بدقسمتی سے مسلمانوں کے سامنے ریاستی اسلامیہ کا زوال ہے اور بد کردار اور غبن قسم کے لوگ جو ہمارے سامنے ہمارے گردنوں پر نافذ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کا نظام معیشت ہمارے اندر کی درستگی کے لیے اور ہمارے ظاہر کی درستگی کے لیے اور ہمارا رشتہ اللہ سے استوار کرنے کے لیے اور بطور ایک انسان کے ہماری ضرورت جب تک ہمیں نہیں پہنچے گی، جو ہماری اصل ضرورت ہے، اس ضرورت کو اگر ہم نہیں پائیں گے تو پھر بندگی بھی ایک طرف رہ جائے گی، دین بھی ایک طرف رہ جائے گا. تو اسلام نے سب سے زیادہ زور جہاں دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا ہے، تو دین کا نفاذ معیشت سے ہوتا ہے، تو اسلام نے سب سے زیادہ زور دین کے بعد معیشت پر دیا ہے، اسلامی عقائد کے بعد معیشت پر دیا ہے، اسلامی احکام کے بعد معیشت پر دیا ہے۔ ایک آدمی اگر تھوڑا بھی پڑھا رہا کما رہا ہے، لیکن اسلام نے اس کے سامنے فکری ایسے اصول بیان کیے ہیں اور عملی ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اپنی تھوڑی سی کمائی پر قناعت کر سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، وہ گویا کہ خوشنما اصول جو اسلام نے مہیا کیے ہیں، اور ہم احادیث سے انہی کو بھی تدریج آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں یہ نہیں پاس اگر لاکھ روپے ہو تو وہ اچھی زندگی گزارے، اور جس کے پاس اگر 5,000 روپے ہو تو وہ بری زندگی گزارے، تو یہ مانا کہ یہ تفاوت اور یہ طبقاتی فرق جو آیا ہے یہ اسلام کے دیے میں نظام کو چھوڑنے کی بنا پر آیا ہے۔ اسلام نے غریب تر کا نظام دیا ہی نہیں ہے، طبقاتی نظام میں اسلام نے متوسطانہ نظام دیا ہے، اور متوسطانہ نظام کی بنا پر امیر کی تجوری بھی محفوظ ہے اور غریب کی غیرت بھی محفوظ ہے۔ اور آج جو یہ بربریت اور طبقاتی منافرت جو آئی ہے یہ اس بنا پر آئی ہے کہ جو لعنت ہمارے سروں پر اشتراکیت کی ہے، اور سرمایہ دارانہ لعنت جو ہمارے سروں پر، جو اسٹاک کی صورت میں، بلیک مارکیٹنگ کی صورت میں، اور جو ہمارے سامنے جناب سود کی صورت میں زبردستی ہمارے اندر نفوذ ہو رہا ہے اور ہمارے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اس بنا پر ایک طبقہ سارے سرمایہ کو اپنے ہاتھوں میں چنگل میں لیا ہوا ہے، اور دوسرا طبقہ اپنی آخری سسکیاں بھر رہا ہے، وہ اپنی سسکیاں جو بھر رہا ہے موت کے قریب ہے، وہ اپنی ضرورت کو پانے کے لیے پھر دہشت گردی کی طرف بھی آ رہا ہے، دوسرے پر حملے کی طرف بھی آ رہا ہے، چوری چکاری کی طرف بھی آ رہا ہے۔ تو یہ نظام معیشت کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی بنا پر یہ دہشت گردی پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر اپنے گھر میں خوشحال رہتا ہے تو اس کو کسی کے گردن پر یا سر پر بندوق رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وہ کسی کا اعلی کار کیوں بن سکتا؟ ماں کوئی اس کو ورغلا دے تو میں کہتا ہوں 100 میں سے 5 بن سکتے ہیں لیکن 95 محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ اس کی ضرورت محسوس ہو جائے۔ لیکن آج نظام معیشت یہودی غلیظ پالیسیوں کی بنا پر ایسا ہو گیا ہے کہ آج 100 کے 100 آدمی اس چیز کے اوپر ہے کہ میں اگر کسی کا حق ہڑپ کر کے اپنے بیوی بچوں کو سکون پہنچا سکوں تو یہ میرے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ طبقاتی منافرت جو پیدا ہوئی ہے یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم کو چھوڑنے کی بنا پر۔ یہ صرف ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم حضور کے امتی ہیں الحمدللہ، صرف یہ بات ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوائے، نہیں، صرف اس بات پر کوئی آپ کو میٹھا حلوہ کھلا کر آپ کے جذبات پر کوئی فرضی مرہم نہیں رکھا جا رہا، بلکہ خود یہ ایک بہت بڑی اہمیت اور حقیقت ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں سید عالم کی امت میں پیدا فرمایا، آخری امت بنایا ہے حضور اللہ رب العالمین نے۔ جہاں یہ فضیلت ہے وہیں پر اسی طرح یقینی مرحلہ جو سید عالم نے نصائح نصیحت اور جو اصول مہیا فرمائے ہیں وہ بھی اتنے مضبوط اور مربوط ہیں کہ جس کی سعادت اس عقیدے کی سعادت سے کم نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم 4-5 گورے اور کالوں کو بٹھا کر نظام معیشت کے ان کے ڈھکوسلے مشورے ان سے لیتے ہیں تو کیا ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ سے لے لیں؟ ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم قرآن سے لے لیں؟ ہم میں اتنا گویا کہ مادہ ایمان ہمارا ضائع اور مفلوج اور گویا کہ ختم ہو چکا ہے کہ جناب ہم صحابہ کی سیرت سے لے لیں؟ جب ہم ورلڈ بینک کے دیے میں منشور پر توجہ کر سکتے ہیں، اخلاص کے ساتھ وہ توجہ کر سکتے ہیں اور دل و جان سے اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو کیا اس سے آدھا حصہ ہم نظام معیشت جو اسلام نے دیا اس پر توجہ نہیں کر سکتے؟ اور پھر ہم اس میں خود، یہ دنیا یہ گز اور یہی میدان ہے، کیا اس پر ہم تقابل نہیں کر سکتے کہ آج اگر ہمیں یہودی پالیسیاں جو نظام معیشت دے رہی ہے، چاہے گھر کے حوالے سے دے رہی ہے، اور میں گھر ہی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اوپر کا نظام تو تباہ ہو چکا ہے، گھر کے حوالے سے بھی اگر دے رہی ہے اور قرضوں کی لعنت میں کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، کریڈٹ کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے، وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو آگے آئے گی، اس طریقے سے جو انسان کے اخلاص اور غیرت اور حیا اس کی حمیت کو جکیڑا جا رہا ہے اور اس کو ایک کڑی کے اندر باندھ کر ایک غلام بنایا جا رہا ہے، تو کیا اس غلامی سے چھوٹنے کے لیے جس کو ہم بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے ایک پورے نظام کو قبول کر رہے ہیں، تو بحیثیت کلمہ گو ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت خدا کے سامنے اپنی عزت کی جبین کو جھکانے کے، اپنی عز و انکساری کو مکمل طور پر جس رب کے سامنے جھکانے کے لیے اور اس کی حاکمیت کی مکمل بالادستی کو قبول کرنے کے لیے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ہیچ اور کچھ نہ سمجھنے کا جو اعتراف سجدہ پیش کرتا ہے، اس کا جب ہم اقرار کرتے ہوئے اگر 50% بھی قرآن کے مشورے اور اسلام کے مشورے کو ہم اپنے اوپر اطلاق کریں، تو تو ایک نہیں میں کہتا ہوں ایک مہینے کے اندر ہم یہ بات دیکھیں گے کہ جس کو ہم صدیوں سے فالو کر رہے تھے اس نظام نے ہمیں کیا دیا ہے اور جس نظام کو صرف ہم نے چند ہفتوں فالو کیا ہے اس نے ہمارے تمانیت کیسے پیدا کر دیا. تو یہ ساری تعلیمات موجود ہیں لیکن ہماری طبیعتیں بیدار ہوں اس کی. یہ میں بیداری کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, ابھی تو گفتگو شروع نہیں ہوئی, لیکن بیداری کے لیے کیا کیا ہمارے اندر یہ سعادت ہے, یہ استطاعت ہے, کیا اہلیت ہے, کیا ہم تیار ہیں, کیا ہم اتنے مخلص ہیں کہ اس نظام کو فالو کر سکیں. نبی پاک کی ایک ایک نصیحت جو معاش کی درستگی کے لیے ہمارے لیے رہنما اصول بیان کرتی ہے کہ ہمارے اندر یہ سعادت ہے کہ ہم اس کے لیے تیار مستعد کمر کس کے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہم انگریز کے قانون کو ماننے کے لیے آنکھ بند کر کے دستخط کر سکتے ہیں, تو کیا اس اخلاص کا 50% ہی ہم رسول اللہ اور دین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو پھر اس کے لیے یہ دربار ہدایت کھلا ہوا ہے کہ آئے وہ صرف مسجد کے ممبر تک اس نصیحت کو نہ سنے بلکہ اپنے گھر میں لے جا کر اپنی نجی زندگیوں میں اپنی دیگر شعبائے زندگی کے اندر اس کی امپلیمنٹ اور اطلاق وہ کرے اور لائے اور خود وہ فیصلہ کر کے بتائے کہ اسلام اسے صرف خام خیالی میں الجھا رہا تھا, یہ واقعی میں اس کے مسئلے کا حقیقت اور مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا. تو کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہماری طبیعت اس کے لیے بیدار ہے؟ غربت کا رونا رونا اور کم آمدنی کا رونا رونا, کیا اس بکواس سے ہٹ کر ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے غربت میں اپنے آپ میں سروائیو کرنا اس کو لے کر چلنا کہ اس مشورے کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ یا صرف تعویذوں پر اتفاق کہ مال دیجئے 10,00,000 کماروں 50 ہو جائے تو کیا تیرا پیٹ 10 میں نہیں بھر رہا کہ پھر تو تعویذ مانگ رہا ہے ہم سے؟ تو کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ جب ہم اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ کر رب کی حاکمیت کو قبول کرنے کے لیے اگر ہم تیار ہو جائیں اور یہ غربت کی بکواس لن ترانیہ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر ہم کسی آدمی کے سامنے یہ بکواس کرنے کی بجائے رب نے جو ان تمام چیزوں کا حل پیش کیا ہے کیا ان قناعت و صبر و شکر کی باتوں کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہی اطمینان جو آپ کی حاجت اور میری حاجت 1,00,000 روپے کی ہے, اگر وہ 1,00,000 روپے مل جائیں ہمیں وہ تمانیت نہیں پہنچ سکتی جو قرآن نے مشورے دیے ہیں اس کو قبول کرنے سے غربت میں ہمیں وہ تمانیت پہنچ سکتی ہے. اور یہ میں پھر عرض کروں کہ تقریری جوش میں یہ بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے, اور یہ محض الفاظی نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے, میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر اگر اپنے گھروں کے اندر اسلام کا دیا ہوا معیشت کہ ہم نے اپنی تنخواہ کیسے استعمال کرنی, ہم نے اپنی ضروریات کا دائرہ کہاں تک بڑھانا ہے, ہم نے اپنی خواہشات کو کہاں تک بڑھانا ہے, اس کی اگر حدود عربہ اس کے 4 کارنرز اگر ہم متعین کر لیں تو میں کہتا ہوں اگر وہ چھوٹی سی تنخواہ بھی کما رہا ہو تو وہ ایسے ہی آرام پر سو رہا ہوگا جس طرح کوئی اے سی چلا کر اپنے گھر میں سو رہا ہے. کیونکہ مین چیز آپ کی جیب کا نہیں ہے, مین چیز آپ کے باطن کا ہے, آپ کی ہوس کا ہے, میری ہوس کا ہے, ہمارے اندر کا ہے. اگر اندر کے سسٹم کو درست کر لیا جائے اور اندر کے درست نہیں صرف خامخواہ اس پر جبر کیا جائے, پیٹ کھانا مانگ رہا کہ روزہ رکھو, گلا پانی مانگ رہا کہ نہیں جی روزہ رکھو, ایسا بھی نہیں ہے. وہ روزہ جو فرض ہو چکا ہے وہ فرض ہے 1 مہینے میں. اسلام یہ بھی نہیں کہتا اگر کچھ کھانے کے لیے اتفاقہ کرو, یہ بھی نہیں کہہ رہا. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری ضرورت ہے تم ہمارا مشورہ مانو, تمہارا پیٹ جتنا چاہ رہا ہے وہ اس کو ملے گا, تمہاری پیاس جتنا چاہ رہی ہے ملے گی, تمہارے بچوں کی جتنی خواہش ہے وہ ملے گی, لیکن خواہش اور طلب یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تم میں اٹھنے والی ایک نفسانی خواہش ہے. اور ہم تمہارے فساد کو جانتے ہیں, ہم تمہاری ضرورت جس درجے میں وہ پوری کریں گے, لیکن خواہش اور نفسانی تعلقات اور نفسانی جذبات جو تمہارے اندر گروتھ کرتے ہیں اس کی ایک لمیٹیشن, اس کی ایک حدود ہم پیش کر دیں گے, بس اس کا ایک سسٹم اپنے اندر لگا دو اور پھر دیکھو کہ تمہاری ضرورت بھی متعین ہوتی رہے گی اور تم اسلام پر مضبوط بھی ہوتے رہو. لہذا جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو, اور یہ اور جو ہمارا کام ہے اپنی ہوس کے دائرے کو تم پھیلا رہے ہو, اس کی لمٹ تم نے فرض کی ہے, اس کی لمٹ تم نہیں ہم رکھیں گے. تم میں ضروریات ہم نے رکھی ہے, ضروریات کا مطالبہ اگر تم کرو تو یہ تمہارا حق ہے, یہ تمہارا کام ہے, ہم نے تمہارے اندر ضرورت رکھی ہے. ضرورت اللہ فرماتا ہے کہ تم مانگو ہم سے, رزق مانگو. اللہ نے فرمایا ان کافروں کے پاس کیا جاتے ہیں, بت تمہیں کیا دیں گے؟ رزق ہم دیں گے. تو اللہ نے تو خود فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, ہم نے خود عورت کی محبت تم میں رکھی, مال کی محبت تم میں رکھی, اولاد کی محبت تم میں رکھی, یہ ضرورت ہم نے خود تم میں رکھی ہے. اب جب ضرورت رکھ دی ہے تو ہم سوال سے نہیں روک رہے, سوال کرو ہم سے, ان ضرورت کو مانگو ہم سے, ہم دعویٰ کرتے ہم تمہیں دیں گے، لیکن ضرورت کو طلب کرنا یہ تمہارا کام ہے، خواہش کو کہاں تک لے جانا اس کی حد بتانا ہمارا کام ہے. یہ ہے نظام معیشت کی دو باتیں جو قرآن نے ذکر کی ہے. وقت ہمارا مکمل ہوا، ورنہ میں انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کر چلتا. آنے والے جمعے انشاءاللہ العزیز اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل ہے آپ کی خدمت میں میں ذکر کروں گا. اور اسلام نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، اور رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. اب اسی میں سے ہر ایک کے شعبے بن جاتے ہیں، ستر پوشی کے شعبے بن جاتے ہیں، اور مکان کے اعتبار سے اس کی ضروریات کے شعبے بن جاتے ہیں، خوراک کے اعتبار سے اس کی لذت اور اس کے ذائقے کے شعبے بن جاتے ہیں. اسلام نے سب پر بات کی ہے، اور اس سے بہترین دین کوئی ہے نہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور جب آئے تو ہر مسلمان کی تجوری میں کروڑوں درہم پڑے ہوئے تھے، نہیں. حضور جب آئے اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ دیے کے لیے تیل خرید کر اس کو جلا سکے، لیکن یہ حضور ہی کا نظام تھا کہ ایک ایک صحابی کے پاس بیک وقت 80,000 درہم ان کے غلاموں میں تقسیم کیے جاتے تھے. تو وہاں تک نظام کو لے جانے والے کون ہے؟ وہ اسلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جتنا زور جتنا رونا آج ہم غربت کا رو رہے ہیں، میں بھی اس معاشرے کا فرد ہوں، آپ بھی اس معاشرے کا فرد ہیں، لیکن ہمیں یقیناً اپنی غربت کا رونا رونا ہے، لیکن اللہ کے آگے رونا ہے، اور اللہ نے جو اس کو مشورہ پیش کیا اس کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہ 100% تک ہم چیختے رہیں، 50% اپنی پکار کے رکھیں، اور 50% اس کی جو نصیحت ہے اس کی قبولیت کے لیے تھوڑی جگہ خالی رکھیں، تاکہ وہ چیز ہمارے اندر آئے تو وہ دوا جب آئے گی تو مکمل طور پر درد دور ہو جائے گا. ڈاکٹر کے آگے جا کے شور کرنا کہ میرا زخم سڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 10 دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مرہم تو لگائیں آپ، آپ 10 دن آ جاتے ہیں میرے پاس صرف یہی شور کرتے ہیں کہ اس سے خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے، یہ چیز خراب ہو رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور آپ اس خرابی کا ذکر کر رہے ہیں کچھ بات میری بھی مانیں، اور یہ مرہم اور یہ دوائی استعمال کریں، یہ 2 دن میں صحیح ہو جائے گا. لیکن سمجھدار مریض وہ ہوگا جو شفا کا طالب ہوگا، وہ اپنی شکایات کو تو رکھے گا لیکن شکایات کے معاملے میں طبیب کے مشورے کو اس سے زیادہ رکھے گا، اور اسی بنا پر اسے شفا بھی مل جاتی ہے اور اس کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ غربت کا زخم اور یہ مال کا زخم جو ہمارے قلبوں کے اندر گھر کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن طبیب اور مسیحا جو جناب رسول اللہ ہیں انہوں نے جو اس کا مرہم ہمیں عطا فرمایا ہے ہم نے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. وہ لائیں گے اس زخم پر لگائیں گے تو زخم ٹھیک ہوگا نا. تو لہذا یہی نظام معیشت ہے جو وہ مرہم اور دوائیاں پیش کرتا ہے جو ہمارے اندر کے سکون کا باعث ہوتی ہے اور ہماری معیشت اور معاش میں ترقی کا باعث ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اطمینان اور اخلاص عطا فرمائے، اور فکری طور پر ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چھوڑیں کہ مولوی صاحب بات کر رہے ہیں یا پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں، بات اگر حضور کی ہو رہی ہے تو ہمیں اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے، اور قبول کر کے پھر ہمیں ایک آدھ ہفتہ آ کر پھر شکایت کرنی چاہیے اس عالم سے کہ جناب آپ نے کہا تو یہ کریں اور ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اور کیوں نہیں ہوئی. تو ایسی بات ہے کہ حضرات گرامی جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے، آج تک کوئی مسلمان اور آج تک کوئی شخص ایسا کھڑا نہیں ہوا کہ جو اسلام کے انسان اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اور گرتی ہوئی انسانیت کو جو سہارا، جو درد اور جو تمانیت اسلام نے پیش کی ہے بطور مشورے اور عملی کوشش کے طور پر، کسی نے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ نہیں یہ جعلی دوائی تھی اور یہ دھوکے والا مشورہ تھا، ایسا کوئی پیش نہ کر سکا. لیکن ہاں، یہ آپ کا سرمایہ داران نظام یہ دھوکا ہے، آپ کا یہ اشتراکی نظام یہ دھوکا ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے والی چیز ہے. لیکن جو اسلام نے نظام دیا ہے وہ اسلام کو احیا کرنے والی چیز ہے. اور اسی لیے دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخری دعا پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. مسلم امام احمد میں حدیث ہے کہ سرکار جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے تو سرکار ایک دعا کرتے تھے، اللہم اطعمتا وسقیتا وہدیتا واقنیتا واحییتا وہدیتا واغنیتا لک الحمد ما اعطیت یا رب العالمین. اے اللہ تو نے کھلایا، اے اللہ تو نے پلایا، یا اللہ تو نے مجھے قریب کیا، یا اللہ تو نے مجھے لوگوں سے غنی کیا، یا اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، وہ احییتا اور تو نے مجھے زندگی دی، جب سب تو نے دیا تو لک الحمد ما اعطیتا، تو ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تو مجھے عطا کر رہا ہے. تو یہ وہ فکری تربیت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرمائی. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور یقین کی چاشنی سے اللہ ہمارے قلب و جگر کو متمتع فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.